بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم, میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد. پروگرام راہ نجات کی ایک اور کڑی کے ہمراہ حاضر خدمت ہوں. سب سے پہلے آپ سب کا خیر مقدم ہے اپنے پروگرام میں. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں اسلامی عقائد پہ گفتگو ہوتی ہے, اور آج فریض خمس کے حوالے سے گفتگو ہوگی. اور جو اہم عنوان ہم نے آج انتخاب کیا ہے اس خمس کے سلسلے میں, وہ یہ ہے کہ خمس جو کہ ایک معاشی نظام کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی عکاسی کرتا ہے, تو دین اسلام اور نفاذ شریعت میں اس کا کتنا اہم کردار ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں دعوت دی گئی ہے مولانا عمار یاسر حمدانی صاحب کے بلاک کو, لیکن حسب معمول یہاں پہ پہلے لیتے ایک چھوٹا سا بریک.
خمس اسلامی فرائض میں ایک بہترین فریضہ ہے جو مالیات اور معاشیات کی دنیا میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. زکوٰۃ کا ایک مصرف فی سبیل اللہ اور رفاہ عام ضرور ہے, لیکن اس کا اختیار ہر شخص کے ہاتھ میں ہے, اور جس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہ اپنی سوادیت کے مطابق مال زکوٰۃ کو راہ خیر میں صرف کر سکتا ہے اور اس کا سرکاری آمدنی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن خمس در حقیقت ایک سرکاری آمدنی ہے جس کا نصف حصہ اسلامی سرکار یعنی نبی یا امام کو دیا جاتا ہے, اور اس کے ذریعہ وہ اپنے منصبی فرائض کو انجام دیتے ہیں اور حکومت کے بجٹ کا بندوبست کر کے تبلیغ اسلام کا نظام ترتیب دیتے ہیں.
ناظرین کرام, پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے. جیسا کہ عرض کیا گیا آپ کی خدمت میں, خمس کا کیا نقش اور کردار ہے دین کے تحفظ میں, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا سید عمار یاسر حمدانی صاحب. قبل السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
بہت شکر گزار ہیں عمار صاحب ہم آپ کے, اور خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام ہے.
آپ کا بہت بہت شکریہ.
جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ناظرین خدمت میں, اور ہم نے مسلسل آپ سے استفادہ کیا, اور آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کے یعنی جو خمس ہے, خمس کا جو نقش ہے اور کردار ہے اسلام میں, دین اسلام کے تحفظ میں, اس کی طرف آپ کچھ رہنمائی کیجیے ہمارے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ناظرین بھی جانتے ہیں, آپ بھی اس بات سے واقف ہیں کہ کوئی معاشرہ بھی اصول و قواعد کے بغیر اپنی زندگی کو کنٹینیو نہیں کر سکتا. صحیح. یعنی اگر معاشرے زندہ ہیں تو وہ اپنے اصولوں کی بنا پہ اور وہاں پہ کسی قانونی سسٹم کے بنا پہ زندہ ہیں. اگر قانون نہ ہو تو تمام لوگوں کے جو مفادات ہیں وہ آپس میں ٹکرانے لگ جائیں گے, چونکہ ہر شخص کا جو فطرت ہے وہ ایک ہی ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو منافع اس کے پاس آئے, اور زیادہ سے زیادہ اس کو آزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت ہو. لیکن جب میری آزادی آپ کی آزادی کے ساتھ جب ہم ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں, اگر ہم الگ الگ زندگی کر رہے ہیں, وہاں کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک معاشرتی جو تعبیر کی جاتی ہے, معاشرتی حیوان ہے. یعنی کہ یہ حیوان ناطق کہنا چاہیے, کہ ایسا باشعور کہ اس میں حیوانات والے تمام حواس موجود ہیں, لیکن ایک ناطق جو ہے وہ عقل اور شعور ان سے مختلف ہے. تو یہ جو انسان ہے یہ معاشرتی ہے, یعنی ایک علیحدہ معاشرے سے الگ زندگی بسر نہیں کر سکتا. انہیں مل جل کے رہنے, مل جل کے جب رہتے ہیں تو مفادات آپس میں ٹکراتے ہیں. مفادات کا جب ٹکراؤ ہو تو اس وقت ہمیں مسالمت آمیز زندگی, امن و امان کے ساتھ رہنے کے لیے کچھ قوانین کی ضرورت ہے. اور قوانین کون بنائے؟ ہمیں اپنے بیچ میں سے کچھ افراد کو منتخب کرنے, یا بہت سے اس وقت نظریات ہیں کہ ابتدائی دور میں کیسے یہ وجود میں آئے, چھوٹے چھوٹے قبائلوں کی صورت میں تھے جب شہری زندگی شروع ہوئی اور افراد مختلف آئے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے برگزیدہ افراد آئے, نبی آئے, انہوں نے اپنی اپنی حکومتیں تشکیل دیں اور اللہ کی شریعت کو وہاں پہ جب بیان کیا تو وہاں پہ نہ صرف حکومت کی ضرورت تھی بلکہ حکومتی احکامات کی بھی ضرورت تھی۔ جب آپ نے ایک حکومت بنا لی تو حکومت کس لیے بنائی؟ عوام کی بھلائی کے لیے،
بالکل،
عوام کی، یعنی رفع عامہ کے کاموں کے لیے۔ رفع عامہ کے کام کہاں سے چلیں گے؟ یعنی یا تو خدا کی طرف سے مسلسل معجزاتی طور پہ ہی سب کچھ آتا رہے، یا یہ ہے کہ جن افراد کے لیے بنائی گئی ہے وہ سب آپس میں مل جل کے ایک مناسب مقدار حکومت کے حوالے کریں، تاکہ حکومت ان کی اجتماعی طور پہ ان پیسوں کے ذریعے یا ان اموال کے ذریعے اجتماعی طور پہ سب کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ ہاسپٹلز بنائیں، ان کے لیے روڈز ہیں، ان کے لیے باقی چیزیں، یعنی اگر آپ ابھی آج کی ہاسپٹل اور روڈز کہہ رہے ہیں، اس زمانے میں یہی تھا کہ جو راستے تھے ان کی امنیت کا مسئلہ تھا، شہر کی حفاظت کا مسئلہ تھا، لوگوں میں صاف پانی اور جو دوسرے مسائل تھے اس وقت کا، یہ جو تھا، کوئی غریب اور فقیر افراد ہیں تو سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ تھا کہ غریب جامع میں جو ایک معاشرہ ہے ان کے اندر جو غریب اور فقیر افراد ہیں ان کی جو ہے مدد کرنا۔ اگر آپ کسی معاشرے میں مدد نہ کر سکیں اور وہاں پہ کچھ غریب افراد ہوں اور کچھ عمراء ہوں، تو جب وہ عمراء کو دیکھتے ہیں کہ اتنی آسائش میں اور اتنی رفع میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یقیناً یہاں پہ ایک قسم کی ان کے اندر بھی خواہش پیدا ہوگی، وہ چوری کرنے کی کوشش کریں گے یا حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ مثلاً ایک واقعہ ذہن میں آیا کہ ایک شخص کو مامون رشید کے زمانے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کو لایا جاتا ہے کہ دربار میں، کہ اس شخص نے ظاہراً ایک انتہائی متقی نظر آ رہا ہے اور کافی سلجھا ہوا شخص ہے، لیکن پرہیزگار متقی ہے، لیکن یہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ اب امام رضا علیہ السلام بھی دربار میں موجود ہیں، تو مامون مخاطب کہتا ہے کہ پہلے اس شخص سے پوچھتا ہے کہ کیوں آپ نے چوری کی، کیوں تم نے چوری کی، اس کا اتنا برا فعل انجام دیا۔ اس شخص نے کہا کہ چونکہ تم نے چوری کی تھی اس لیے میں نے بھی چوری کی، تمہاری چوری کی وجہ سے مجھے چوری کرنی پڑی۔
مامون سے کہتا ہے،
مامون سے، اب خلیفہ وقت ہے اس وقت، اتنی بڑی سلطنت اس کے ہاتھ، اسے تھوڑا سا برا لگا، لیکن اپنا حلم اور کرم دکھانے کی وجہ سے پوچھا ثابت کرو۔ تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ میں جو چوری کی ہے مجھ پہ آپ حد جاری نہیں کر سکتے، میں مجبور، چونکہ جو ہے حد تو ایک طرح نصاب تک چوری کی جائے پھر حد کاٹا جاتا ہے، وہ بھی 16 شرائط ہیں چور کے اندر، اگر 16 شرائط موجود ہوں اور پھر نصاب تک اگر اس تک چوری کی مقدار پہنچے تو ہاتھ جا کے کٹتا ہے اس سے پہلے، یہ نہیں کہ آپ نے ایک کلو یا ایک روٹی بھی چوری کی تو وہاں آپ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، نہیں، اس میں 16 شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ کہ وہ مضطر نہ ہو، وہ مجبور نہ ہو۔ اس شخص نے چونکہ متقی بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، احکام سے واقف تھا، اس نے کہا میں ابن سبیل میں سے ہوں اور مسکین ہوں، دو باتوں کا ذکر کیا، کیونکہ ایک دوسری آیت کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اس میں سے جو اموال ہیں ان کی میں خرچ کرنا ہے، اس خمس کی آیت کے علاوہ بھی، وہ یتیموں میں، مسکینوں میں، ابن سبیل میں خرچ کر، اس نے اس آیت کا سہارا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا، فرمایا کہ مسکینوں اور یتیموں، فے کا جو ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو آپ لیتے ہیں مالیت، ان میں سے جب مال تمہارے پاس پہنچا ہوا تھا اور میں مسکین بھی تھا، میں ابن سبیل راستے میں کچھ بھی نہیں ہے اور میں اتنی اب مرنے قریب تھا، تو میں نے یہ چوری کی، چونکہ تو نے چوری کی سے مراد کیا مطلب تھا کہ وہ جو مال غریب و مسکینوں تقسیم کرنا تھا، یعنی حاکم وقت نے اپنے حکومتی فرائض کو انجام نہیں دیا۔ بس قرآن کی اگر نگاہ سے دیکھا جائے، روایات کی نگاہ سے دیکھا جائے، تو حکومت کا ایک بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ غریب افراد کی، یا غریب نہیں ہے ابن سبیل کے جو معنی میں آتی ہیں، یہ یتیم ہیں جن کا کوئی والی اور سرپرست نہیں ہے، ان کی سرپرستی اپنے ہاتھ میں لے اور ان کو ایک مناسب حد تک آبرو مندانہ زندگی گزارنے کے لیے خرچ اخراجات ان کو دیے جائیں۔ بس خمس کا جو ایک مناسب کردار ہے اسلام کی جو دفاع کے اندر اور اسلامی حکومت کو بچانے کے لیے، اس میں بھی یہی ہے کہ آپ اس میں خمس کو ادا کریں گے۔ خمس کو ادا کرنے سے کیا مسئلہ ہوگا کہ یہاں پہ جو مثلا اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اس وقت، 2 لاکھ دیں گے تو 2 لاکھ میں سے کیا ہوگا، 1 لاکھ آپ نے دینے سادات کا ہے، جو 1 لاکھ حصہ باقی ہے وہ کس کے لیے؟ صاحب امام ہو جائے گا۔ صاحب امام کہاں خرچ ہوگا؟ وہ ہے دین کے دفاع میں، چونکہ کس کا حق ہے وہ؟ اللہ کا رسول کا اور امام کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین، رسالت اور امامت کے اہداف میں اس کو خرچ کرنا ہے آپ نے۔ انہی اہداف پہ اگر کوئی حملہ ور ہوتا ہے، اگر کوئی حملہ کرتا ہے، کوئی اعتقادی لحاظ سے حملہ کرتا ہے، کوئی شکوک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کا دفاع کرنا ہے۔ کس سے؟ یہی مال سے جو خمس کی شکل میں یا باقی مالیات کی صورت میں آپ کے آتے ہیں، اس میں سے ایک بڑا ذخیرہ جو ہے تو وہ اس کام کے لیے کہ لوگ بے دین نہ ہوں، جو غریب افراد ہیں ان کی مدد ہو، اور دوسری صورت میں جو افراد یہاں پہ جو اعتقادی لحاظ سے یا فکری لحاظ سے جو یہاں پہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، ان کی آپ مدد کریں، وہاں پہ علماء حقہ کو آپ اتنا دیں کہ وہ پورے انہماک سے دین میں سوجھ بوجھ حاصل کریں اور ان اعتراضات کا جواب دیں۔
بالکل، لیکن ایک مسئلہ یہاں پہ ہے یہ کہ اگر ہم نے دین کے، یہ تو واضح ہو گیا ہمارے لیے، لیکن ہم کس طرح سے اس کو دیکھیں کہ مثلا اس کا فائدہ کس طرح سے ہمیں نظر آئے گا معاشرے میں، اگر ہم دیکھنا چاہیں؟
یقینا معاشرے میں اگر آپ اس میں دیکھیں تو جب ہم اس میں خرچ، یہ جو جب ہم خمس دینے کا سٹائل ہے یا جو دوسرے انفاق ہیں جتنے بھی جو فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں، اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیسے یہ جو خمس، ایک تو میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں، ایک ہے آپ نے نہیں، آپ پہ واجب ہو گیا۔ واجب ہو گیا کس پہ؟ واجب ہوا ہے ایسے افراد پہ کہ جو اس معاشرے میں ہی تھے، اس معاشرے میں ہی رہ کے اللہ تعالیٰ کی اتنی برکات تھیں کہ اس نے کمائی کی، پورے سال کا خرچہ بھی اس نے اپنا انجام دیا، اس کے بعد ہی بچت ہوئی۔ کہاں سے ہوئی؟ اسی معاشرے سے، انہی افراد کے ساتھ رہ کے۔ بس ان میں سے آپ نے پانچواں حصہ جو ہے وہ دوبارہ انہی افراد کی بھلائی کے لیے دیں تاکہ یہ ریٹرن ہو۔ اس میں سب سے پہلا جو ایک بڑا فائدہ ہے وہ خود شخص کے لیے کہ اس کے اندر سے دنیا طلبی ختم ہو، اس کے اندر سے یہ جو لالچ ہے یا جمع کرنے کا یہ سسٹم ہے یہ ختم ہو، دینے کے لیے بھی وہ تیار ہو۔ پہلی بات کہ جب وہ اتنی مقدار میں دے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر دین پہ مشکل آئے، تو چونکہ اس کو پتہ ہے کہ پہلے میں دین کی حفاظت اور اسلامی حکومت کی حفاظت کے لیے میں ایک پانچواں حصہ دے رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ دینے کی وہاں پہ کوشش کریے، اس کا اپنا ذاتی فائدہ ہے۔ دوسرا جو غریب عوام ہیں ان کا فائدہ ہے، اور تیسرا یقینی بات ہے جب وہ ان کی مدد ہوگی تو امن و امان زیادہ ہوگا، چوری چکاری کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، یہ بھی پھر دونوں کا معاشرے کا فائدہ ہو گیا۔ تیسری صورت میں خود حکومت اسلامی کا فائدہ ہے، حکومت اسلامی کے پاس ایک بجٹ آئے گا اور وہ اس بجٹ میں سے بتایا کہ کچھ غریبوں کی مدد کرے گی، کچھ اپنے دوسرے کام بھی آگے چلا سکے گی۔
بالکل،
جس طرح روایت میں بھی آتا ہے کہ الخمس عوننا علی دیننا، روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ جو خمس ہے یہ ہماری مدد ہے ہمارے دین میں،
یعنی شریعت کے ہمارے
ایالاتنا، اور جو ہمارے افراد جو آل و عیال ہے، مثلا جو سادات فقرا، ایک تو ہے دین کی مدد، دوسری ایالاتنا ہماری ان کی اہل و عیال کی، وہ اعلیٰ موالینا اور جو ہم سے جو مربوط افراد ہیں ان سب
چاہنے والے
کیسے ایک ہی حدیث کے اندر ان سب کو جم کر دیے کہ دیکھیں دین میں بھی ہماری مدد کی، کہ دین کے شکوک شبہات اس کی ترویج کے لیے، دوسرا جو سادات ہیں ان کے لیے، تیسرا جو ہمارے چاہنے والے ہیں موالی، اس سائے میں امام میں سے ان کی فلاح و بہبود کے لیے، جو مثلا مسجد کی ضرورت ہے یا یہ حکومت کا جو سربراہ ہے وہ اپنی سوابدید پہ دیکھ کے خرچ کرے گا کہ اس وقت ان معاشرے کی کیا ضرورت ہے اور اس کو کیسے خرچ کیا۔
بالکل، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، یعنی یہ جو آپ نے حدیث کی طرف اشارہ فرمایا، گویا کہ اس آئے کریمہ کی تفسیر ہے یہ، ایک طرح سے دیکھا جائے
یقیناً
یہ جو آپ نے آئے کریمہ یہاں پہ بیان کی تھی
یقیناً۔ اور اس کے بعد جو افراد، جب ہم، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم نے اس معاشرے میں سے ہی کمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اسلامی معاشرے کی بنیادوں کو مضبوط کریں، اسلامی معاشرے کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں ایک سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ ہے دولت کی عادلانہ تقسیم.
صحیح.
کیونکہ یہ جو مالی امور ہیں جتنے یہ ہمارے آپس میں صحیح ہوں گے اور جتنی اچھے طریقے سے مسلمان زندگی کر رہے ہوں گے وہ اتنی ہی آسودگی کے ساتھ، اتنی آرامی کے ساتھ، اتنے ہی فارغ البالی کے ساتھ دوسرے مسائل پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن ایک ملک ہو جہاں لوگ اقتصاد کے اندر گھرے ہوں، وہاں انہیں اپنی 24 گھنٹے اقتصاد کی فکر ہو کہ میں نے صبح کھایا تو شام کہاں سے بندوبست کروں، شام کو کھا چکوں تو
صبح کیا کھاؤں،
شام اگلے دن کے لیے میں کیسے بندوبست کروں. تو اس نے پھر دین کے لیے اور جو اپنی معنوی زندگی ہے اس کے لیے وہ کوئی ٹائم نہیں بچے گا. لیکن جب ہم ان کو ایک سال تک کے لیے خرچہ دے دیا جائے کسی شخص کو، تو کوشش یہ کرے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ اس سے ساتھ اپنے کاروبار کو بھی آگے بڑھا سکتا ہوں اور فارغ البالی کے ساتھ دوسرے امور پہ بھی، حکومتی امور میں بھی حصہ لے سکتا ہوں، مسلمانوں کے مسائل کی طرف. حدیث میں ہے کہ جو جس نے صبح کی اور دوسرے مسلمانوں کے جو
امور ہیں،
حال احوال ہیں، ان سے آگاہ نہ ہو فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ شخص مسلمان ہو اور دوسرے مسلمانوں سے بے خبر ہو. بس جب خبر گیری کریں گے اور معلوم ہوگا کہ ان کو کوئی ضرورت ہے تو ایک واجب حد تک ادا کرے گا حکومت کو. دوسری بات ہے کہ وہ اگر خدا نے اسے بہت زیادہ برکات دیے، زمین و آسمان سے اس کو نعمات دیے، تو وہ مستحبات کی صورت میں بھی ان سب کو اور خیرات کی صورت میں بھی مثلا ایک سکول بنا کے دے سکتا ہے، ہاسپٹل بنا کے دے سکتا ہے، ان سارے کاموں میں خرچ کرے گا.
بہت بہت شکریہ عمار صاحب. اگر اجازت دے یہاں پہ بریک کا وقت ہو چلا ہے، اس کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ناظرین کرام، بہت ہی اہم گفتگو ہو رہی ہے خمس کے سلسلے میں کہ خمس کا جو رول اور کردار ہے دین کے تحفظ میں، اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں عمار یاسر حمدانی صاحب کے. بلا ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہیں.
قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اے میرے رسول، یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمام انفال اللہ اور رسول کے لیے ہیں.
ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے. گفتگو ہو رہی ہے کہ دین کے تحفظ میں اور دین کے یعنی دینی احکام کے نفاذ میں اور ان کو آگے بڑھانے میں خمس کا کیا نقش ہے. گفتگو ہو رہی ہے جناب عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ کے ساتھ. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے. قبلہ، جو نفاذ شریعت کا اہم مسئلہ ہوتا ہے، بہرحال ہمیں جو شریعت ہم تک پہنچی ہے اور قرآن ایک قانون بشریت کے لیے ہے اور انسانی معاشرے کو سعادت و کمال تک پہنچانے کے لیے ایک ایسا قانون ہے کہ جس کو نافذ ہونا چاہیے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے اس میں. تو خمس جو ایک معاشی نظام ہے اسلام میں، یہ کس طرح سے اس میں مددگار اور معاون ثابت ہو سکتا ہے؟
ہم اگر آج اس سسٹم کو دیکھیں، یعنی آج کا زمانہ اگر ہم لے لیں، تو سب پہ واضح ہے کہ کہیں بھی جتنے اسلامی ممالک ہیں، 50 سے زیادہ اس وقت دنیا میں، کوئی حکومت آپ کو اسلامی نظر نہیں آئے گی، مگر کوئی مستثنا ہو.
بالکل.
تو جب یہ صورتحال ہے اور ہمارے مختلف ممالک میں مسلمان بھی زندگی کر رہے ہیں لیکن سیکولر افراد ان کے اوپر غلبہ کیے ہوئے ہیں، یا عیسائیت ہیں یا دوسرے مثلا یورپ میں ہیں یا ایسٹ ویسٹ میں، کہیں بھی دیکھ لیں، مسلمانوں کی تعداد ماشاءاللہ کہیں سے کم نہیں ہے، لیکن اسلامی حکومت جس طرح ہونی چاہیے، ایک بین المللی یعنی کہ انٹرنیشنل ایک اسلامی حکومت ہونی، وہ ان کے پاس نہیں ہے کوئی بھی.
بالکل. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ طرز زندگی بھی ان کا جو ہے وہ مغربی ہے،
وہ بھی ویسٹرن سٹائل ہے سارا ان کا. تو جب یہ حالات ہیں تو اس صورت میں دین کی ترویج اور دین اسلام کو کیسے مسلمانوں تک پہنچایا جائے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سیکولر حکومتیں، وہ انہوں نے تو دین اور مذہب میں جدائی ڈال دی، جس طرح رنیسانس کا دور آیا اور اس کے بعد دوسرے کے پہلے عیسائیت جو تھے دینی جو پاپ تھے وہی حکومت کیا کرتے تھے، رنیسانس کے بعد جو سارا سسٹم آیا وہ اس حد تک دوسری طرف گئے کہ ان صرف علماء اور مذہبی افراد کو ہی کنار لگا دیا جائے اور ان سے حکومت اصل لے لیجیے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو. بس جب علماء کو اور دین کے چاہے عیسائیت ہو چاہے یہودیت چاہے اسلام ہو، ان سب کو ایک وقت تک 50 سال پہلے تک یہ نظریہ اتنا جڑ پکڑ چکا تھا کہ دین کا تعلق انسان کی ذاتی زندگی سے، اس کو اجتماعی زندگی کوئی قانون اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں پہ سیکولر افراد آئے اور سب کچھ ان سے لے لیا گیا. لیکن اسلامی جب حکومت یعنی کہ جب یہ کام ہوا تو وہاں علماء موجود تھے، حقیقی علماء جو مخلص تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کو کا ان کے پاس درد تھا پھیلانے کی، ان کے پاس جو صلاحیتیں بھی تھیں تو وہ کیسے خرچ کریں، ان کے پاس بجٹ کہاں سے، ان کے پاس اور ذرائع کیا. تو جب یہ ایک واجب چیز تھی، واجب ایک رکن ہے کسی عبادت کا جس کو سب نے ادا کرنا ہے، تو وہ اس کو کیسے ادا کریں گے. یہاں پہ اس زمانے میں جب اس کو واجب کر دیا گیا تو بعید نہیں ہے کہ آج کا زمانہ اس کے لیے بہت موضوع ہمیں نظر آتا ہے کہ اب لوگ مثلاً بعض ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ بینک ڈائریکٹ زکوٰۃ کاٹ لیتی ہے، لیکن ہمارے پاس ایسا سسٹم نہیں ہے. اگر اسلام کے جو متدین اور مقید افراد ہوں گے تو وہ کہیں گے ہم علماء کو دیں گے یہ زکوٰۃ. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حکومتیں ان بجٹ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں،
بالکل
کتنے کتنے غبن ہیں، اور کوئی حکومت اس کرپشن سے پاک نہیں ہے. جب پاک نہیں ہے تو یہ جو ہمارا مال ہے، ہم نے ٹھیک ہے آپ نے ہم پہ ٹیکس لگایا، ہم نے دے دیا آپ کو، آپ نے سڑکیں بنائی، ہاسپٹل بنائے، سب کچھ بنایا، یہ ٹھیک ہے، واجب ہے یہ ہمارا اس وقت ادا ہوگا کہ یہ اپنی جگہ پہ خرچ ہو. اور ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم ایسے شخص کو دیں کہ جو اس کو صحیح خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. بس موجودہ حکومتیں صلاحیت نہیں رکھتی، موجودہ حکومتیں صلاحیت نہیں رکھتی تو پھر کون ہوں گے؟ ہم اپنی اپنی فقہا سے رجوع کریں گے، ان میں سے جو مؤثر ترین اور عالم ترین اور جو متقی ترین شخص ہوگا اور دین سے جتنا زیادہ آگاہی رکھتا ہوگا ہم اس شخص کو دیں گے. اس شخص کو دیں گے تو یہ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے ایک واجب ایسا قرار دے دیا کہ جو دین کو پھیلانا چاہ رہا ہے اس کے لیے خود بخود آٹومیٹکلی ایک اقتصادی نظام بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے. ہو سکتا ہے آپ وقف کرنا چاہیں، گورنمنٹ آ کے آپ کی موقوفات کو لے لیں، آپ اور صدقہ خیرات عمومی کریں وہ لے لیں، میں بھی اس میں ریزسٹنس نہیں کروں گا، میں اس میں اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہوں گا. میں کہا ٹھیک ہے میں دینا چاہ رہا تھا، گورنمنٹ لے کے دے دے. لیکن خمس اور زکوٰۃ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ میں دینا چاہ رہا تھا اور آپ مجھ سے آ کے لے جائیں کہ میں دے دوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ جو میں تھرڈ پارٹی کو جانتا ہوں کہ وہ غبن بھی کرتی ہے بھی کرتی ہے اور میں مطمئن نہیں ہوں، تو یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اس کو نہ دوں. لے کے اس لیے بعض جگہوں پہ بعض فقہ کے سے تعلق رکھنے والے افراد کو زکوٰۃ بینک اگر کاٹتی بھی کہتی ٹھیک ہے، اس فقہ والے پوری طرح ریزسٹنس کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو گورنمنٹ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، چونکہ زکوٰۃ دیتے ہوئے نیت شرط ہے.
صحیح.
ایک دن آپ نے مقرر کیا رمضان کی پہلی تاریخ یا کوئی اور چیز زکوٰۃ کٹ گئی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، تو یہ تو عبادی مسئلہ ہے. اگر میں نے مستحب دینی ہے آپ میرا پورا اکاؤنٹ سیل کر دیں اور دے دیں، میں نے میں اگر نیت کروں میں مستحب دینے کی اور میں اکاؤنٹ بند ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن واجب میں نے ادا کرنا ہے تو مجھے پتہ ہو کہ میں اس مال کی نیت کروں، مال مشخص ہو اور مشخص افراد کو دیا جائے تاکہ وہ اس کی جو مشخص کی ہوئی جگہ ہیں، معین کی ہوئی جگہ ان میں خرچ کرے، یہ میری ڈیوٹی ہے. تب تک میں اس کو بس اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے اور جو علماء حقیقی ہیں اور اس اللہ نے اپنی شریعت کو بچانے کے لیے یہ ایک ایسا سسٹم رکھا ہے خمس و زکوٰۃ کا، واجب والے کا، کہ میں ضروری ہے ہر مسلمان پہ کہ وہ دین کے محافظین تک اس کو پہنچائے اور اس میں آگے اس کو تقسیم کرے.
گوئیں کہ ایک طرح کا وسیلہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے شریعت کا نفاذ کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں اور معاشرے کی.
یقیناً میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم کیوں علماء حقہ کو دے رہے ہیں، چونکہ علماء حقہ کے پاس درد ہے دین کو پھیلانے کا، وہی اللہ تعالیٰ کے قرآن اور احادیث سے احکامات کو عکس کر رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، بس یہ حکومتیں تو نہیں انہیں تو وہ تو فنڈنگ بھی بند کر دیتی ہیں ایسے مدارس کی یا حوزہ علمیہ کی، تو یہاں پہ پھر ان کے لیے آٹومیٹک ایک سسٹم ہے کہ آج آپ دیکھیں تو پوری آب و تاب کے ساتھ یہ حوزہ علمی اپنی جگہ پہ برقرار ہے، ہر زمانے میں برقرار آتے ہیں. آئمہ علیہ السلام پہ اتنا ظلم و صدم ہوا، کتنا جیل میں رکھا گیا، لیکن ان کے وکیل مخفیانہ طور پہ خمس کی جو رقمیں آتی تھیں وہ لے کے امام تک پہنچاتے تھے اور امام کی بتائی ہوئی جگہوں پہ خرچ
جو کرتے. ایک اہم حصہ جو ہے حوزہ علمیہ پہ خرچ کیا جاتا ہے جہاں پہ دینی تعلیم دی جاتی ہے، وہ دینی تعلیم جو پڑھ کے انسان جو نا صحیح طریقے سے دین اور دینی احکام کو سمجھ سکتا ہے اور درک کر سکتا ہے، جہاں ایک سلسلہ ہوتا ہے اور پھر جا کے انسان مجتہد بھی بن سکتا ہے، بہت بڑا فقیہ بن سکتا ہے. تو کیا یہاں پہ عام معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دینی مدارس میں کس حد تک اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے اور کیوں یہاں پہ ہم خرچ کرتے ہیں؟
یہاں پہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ حکومتیں اس کام میں تو آگے ہیں نہیں.
بالکل،
اگر دینی مقاصد پورے ہو رہے ہیں تو پھر یہ خدا رسول امام والا جو حصہ ہے یا اور جو آپ کے پاس واجبات آتے ہیں یہ اسلام کی ترویج کے لیے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ویل سیٹلڈ ہیں، الحمدللہ ٹھیک ان کو مل رہا ہے، ان کی تمام ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور یہ دین میں غور و فکر کر کے اجتہاد تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے یہ مقامات دوسرے عام مسلمانوں کے لیے پہنچیں گے کہ کہیں مسجد کی ضرورت ہے، کہیں کسی اور جگہ کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بھی دین کی ترویج کے لیے ان مورد میں خرچ ہوگا. بس ہم نے ضروری حد تک دینی مدارس میں اس کو خرچ کرنا ہے اور اس سے اوپر والی رقم وہاں پہ خرچ کرنی ہے، لیکن اگر دینی مدارس بھی پوری نہیں ہو رہی تو آپ مستعبات کو بھی جمع کریں اور ہر صورت میں اپنے گھر کو بھی اگر دیکھتے ہیں ایک دفعہ اسلام اتنا خطرے میں آ گیا کہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے تو ہمیں ہر چیز بیچ کے اس اسلام کی دفاع کرنی چاہیے. جس طرح ایک باہر سے حملہ ہوتا ہے
اور ہم تو اپنی جگہ پہ بالکل
میں عرض کر رہا ہوں کہ جس ہر چیز ہم دینے کو تیار ہوتے ہیں تو یہ اسلام کے اوپر ایک جو کلچرل جو اٹیک ہے اس سے بچانے کے لیے بھی ہمیں ایک جسمانی حملے تو نظر آ رہے ہیں.
صحیح بالکل
اس کے ساتھ، لیکن جو جنگ نرم ہے جو سافٹ وار ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. بس سافٹ وار کے لیے کون مقابلہ کرے گا؟ وہ ایسے علماء کو تیار کیا جائے کہ جو ان جو کلچرل کا جو ہمارے اوپر ایک مسلط کی جا رہی ہے مغربی ہے ان کے بچانے کے طریقے بیان کرے، لوگوں کو اس میں شعور پیدا کرے کہ وہ اپنی نسلوں کو ان جو مضر اثرات ہیں ان سے بچا کے رکھے.
بالکل بہت ہی اہم مسئلہ ہے، تو انسان خود اسے کہیں بھی خارج نہیں کر سکتا بلکہ علماء حقہ کو دے یا اسے دینی مدارس کے جو علماء حقہ کے زیر نظر.
اور یہاں پہ ایک نقطے کی اور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ جب آپ نے دینا ہے علماء حقہ کو جس کی آپ تقلید کرتے ہیں، جس سے آپ نے دین کے اپنے احکامات لیے، تو یہ حق کس کا ہے؟ ایک ایسے فرد کا. یہ پہلے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ حق حکومتی حصہ ہے، عموم مال مسلمین نہیں، زکوٰۃ مال مسلمین ہے، لیکن یہ حکومتی.
بالکل حکومتی،
بس حکومتی مسئلہ. اور آپ نے پھر دینا کسے؟ ایک فقیر شخص کو دینا. اگر ان دونوں باتوں کو جوڑا جائے تو یہاں سے خود بخود آٹومیٹکلی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دینی حکومت کا یا مسلمانوں کے درمیان ایسا شخص حاکم ہو سکتا ہے کہ جو فقیر ہو
سکتا. بالکل ہاں،
یعنی یہاں سے ہم یہاں حکومت
کی ضرورت کو سمجھ سکتے ہیں
اور فقاہت
بالکل
جسے آپ ولایت فقیہ بھی کہہ سکتے ہیں.
بالکل
یہ ایک نظریہ، کوئی بہت عجیب سا نظریہ نہیں ہے، بلکہ ولایت فقیہ یعنی کہ فقیہ شخص ہو جو دینی احکامات کو جانتا ہو وہ اس کے اوپر حکومت کرے
اور شریعت کا
ولایت یعنی کہ وہ متولی ہو تمام امور کا.
بس بہت بہت شکریہ، اگر اجازت دیں آپ یہاں پہ ہم آپ سے خداحافظی کریں گے چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ناظرین کرام آپ کے بھی شکر گزار ہیں، اور بہت ہی اچھی اور مفید گفتگو رہی آج بھی جناب عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ کے ساتھ. امید ہے آپ کو بھی پسند آئی ہوگی. وقت میں گنجائش نہیں ہے، مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.